الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، دنیا کا دستور ہے کہ میں کسی کو یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. دنیا میں یہ بھی مسلم ہے کہ محبت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یاد کرنا ضروری ہے. ایک بہت موتی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ پر کسی کا فون آئے اور اس فون کے موقع پر آپ یوں کہیں کہ ابھی ابھی میں آپ ہی کو سوچ رہا تھا، اس فون کے موقع پر آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں آپ ہی کا تذکرہ ابھی کر رہا تھا، ابھی گھر میں آپ ہی کی بات چل رہی تھی، ابھی دوست سے آپ ہی کی بات چل رہی تھی. یہ جملے کیوں بولتے ہیں ہم؟ یہ بتلانے کے لیے بولتے ہیں کہ تم نے ہم کو یاد کیا، ہم تم کو یاد کر رہے تھے. تو اس سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے سامنے والے کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے. دنیا کا دستور ہے، ہم دنیا میں کسی کو یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتا ہے. تعالی شانہ نے قرآن کریم میں بھی اسی طرح کے کچھ اصول بتائے اور فرمایا کہ تم ان اصول پر چلو گے تو اس صورت میں تم اپنے رب کو پاؤ گے. میں اس آیت پر وضاحت کرنے سے پہلے قرآن کریم کی اور ایک آیت کی طرف تمہارا ذہن منتقل کروں جس میں تعالی نے کچھ اصولی معاملات کو ذکر فرمایا. اصل میں اس کا شان نزول، شان ورود، اس کی حقیقت یہ ہوئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہاں دعوت کی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر. سب سے بڑا ولیمہ زینب کے نکاح پر کیا تھا. باقی تو چھوٹے موتے ولیمہ حضرت نے فرمائے. حضرت کا کبھی ولیمہ ایسا بھی رہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح پر کہ حضرت نے چادر بچھا دی، سفر میں تھے، صحابہ سے فرمایا تمہارے پاس جو ہے وہ تم لے آؤ، میرے پاس جو ہے وہ میں ڈال دوں. فرمایا میری صفیہ کا ولیمہ ہے. آج دوستوں سے اگر یہ کہا جائے کہ تم کچھ لے آؤ میں کچھ کروں اور یہ ولیمہ ہے تو کہیں گے ولیمہ کرتا ہی کیوں ہے. وہاں برا نہیں لگایا صحابہ نے، فرمایا اچھی بات ہے. صحابہ کچھ لے آئے، حضرت کے پاس جو تھا وہ حضرت نے نکال دیا، فرمایا صفیہ کا ولیمہ ہے. کبھی حضرت کا ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ حیث تیار ہوا. حیث اس زمانے کا حلوہ کیا ہوتا تھا، کھجور ہے، گھی ہے، پنیر ہے، ان سب کو ملا کر کے کچھ بنا لیا جاتا تھا، وہ زمانے کا حلوہ تھا. فرمایا یہ میری فلاں بیوی کا ولیمہ ہے. تو حضرت نے اس طرح چھوٹے موتے ولیمے فرمائے لیکن امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو ولیمہ ضرور کرنا. تم مالدار ہو تو مالدارانہ حیثیت سے ولیمہ کرنا، تم غریب ہو تو غریبانہ حیثیت سے ولیمہ کرنا، تم متوسط اور میڈیم قسم کے لوگ ہو تو اس طرح کا ولیمہ کرنا، لیکن ولیمہ ضرور کرنا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. حضرت نے ہر ایک کے لیے راستہ نکال دیا. غریب کے لیے بھی ولیمے کا راستہ نکالا، میڈیم اور متوسط کے لیے بھی راستہ نکالا، مالدار کے لیے بھی راستہ نکالا کہ زینب کے موقع پر بکرا ذبح فرمایا حضرت نے، اور حضرت نے ولیمہ فرمایا. مختلف طریق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. کئی صحابہ کے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ حضرت کو نکاح کا پتہ نہیں چلا تھا. ایک بیماری ہمارے وہاں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ہم نے اطلاع نہیں دی، بھول سے، غلطی سے، بھول گئے، اطلاع نہیں دی، تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کو، معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں ملتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ کا واقعہ ملتا ہے. حضرت جابر ایک سفر سے بہت پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں تھے، حضرت آ گئے. فرمایا جابر پیچھے کیوں ہو؟ فرمایا حضرت اونٹنی سست پڑ گئی، چلتی نہیں. تو حضرت نے اپنی لکڑی سے مارا پیچھے سے اونٹنی کو. اب اونٹنی کا حال یہ ہے کہ بھاگنے لگی، یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ بھاگنے لگی. تو حضرت پھر پیچھے سے اپنی اونٹنی دوہرائی، فرمایا جابر بہت بھاگ رہے ہیں، نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ حضرت نے خود ہی فرمایا نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا. حضرت اپنے صحابہ سے بے تکلفانہ بات فرماتے تھے، کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. حیا اس کو کہتے ہیں جو نبی نے سکھایا. حیا وہ نہیں ہے جو اپنی منمانی طور پر ہم جس کو چاہے حیا کہہ لے، جس کو چاہے بے حیائی کہہ لے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور آپ نے سنا، میں چلیے آج بخاری ہی کہ آپ کو شیئر کراؤں کہ امام بخاری نے کیا کیا لکھا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سفر سے آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، بیمار تھا، کیا حال ہے؟ تو بیوی نے فرمایا حدا. حدا کا معنی پرسکون ہو گیا، سکون ہو گیا اس کو. سکون کے دو معنی، اچھا ہو گیا. سکون کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا، انتقال ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے، دنیا کے جمیلوں سے چھوٹ گیا وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے تو دنیا اس سے نجات پاتی ہے یا وہ دنیا سے نجات پاتا ہے، دو میں سے ایک بات ہے. یا تو دنیا اس سے نجات پاتی ہے اگر وہ ظالم تھا، یا وہ لوگوں سے نجات پا گیا اگر وہ نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو دنیا سے اس کو نجات مل گئی. حضرت فرماتے ہیں جب میت ہو جائیں تو جلدی سے دفن کرو، اگر قوانین کی پابندی نہ ہو تو اس صورت میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے دفن کر دو. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہیں تو اس کی نیکیاں انتظار کر رہی ہے، اور وہ میت خود ہم کو کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. بخاری شریف میں ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میری نیکیاں انتظار کر رہی ہے، اللہ کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے، میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے جلدی لے چلو. اور فرمایا میت برا ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے نبی علیہ السلام گندگی کو لے کر کب تک بیٹھے رہو گے، پھینک دو اس کو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، گندگی کو لے کر کب تک بیٹھے رہو گے، پھینک دو اس کو، ڈال دو، اپنے کندھے سے اتار دو. اللہ ہمیں نیکوں میں سے بنائے، گندوں میں سے نہ بنائے. میرے بھائیو، امام غزالی نے لکھا ہے تبلیغ دین میں، جو آپ کی کتاب ہے تبلیغ دین، حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو روح دی تھی تو صاف ستھری دی تھی، پاکیزہ روح دی تھی، کوئی گناہ والی تھوڑی ہی تھی. فرمایا پھر اس روح کو اوپر جانا ہے موت کے موقع پر، جو جہاں سے آیا وہی جاتا ہے. جسم زمین سے آیا ہے تو زمین ہی میں جاتا ہے، مٹی سے بنا ہے تو مٹی ہی میں ہم جائیں گے، اور روح اوپر سے آئی ہے. فرمایا موت کے موقع پر روح کو پھر اوپر جانا ہے. تو تبلیغ دین میں امام غزالی فرماتے ہیں صاف ستھری روح دی تھی، کوشش کرو کہ یہ صاف ستھری رہے تاکہ اللہ کے دربار میں جانے کے لائق رہے، منہ دکھانے کے قابل رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گندگی ہو اور دربار رب میں جائیں اور اللہ کہہ دے میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تو نکل جایا. ابن سعد کی روایت ہے تاریخ ابن سعد میں، یہ آپ میں کوئی بزرگ آدمی ہے جس سے میرا ذہن ان روایتوں کی طرف چل بسا، مجھے تو کچھ اور بات کہنا تھا، توجہات ہیں. ابن سعد کی روایت ہے، ایران کے دو آدمی آئے اور حضرت کی خدمت میں، سفیر تھے وہ، قاصد تھے، الچی تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی. حضرت نے منہ پھیر لیا، میں داڑھی نہیں تمہاری، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب ہم کو منع کرتا ہے، یعنی ہمارا بادشاہ ہم کو منع کرتا ہے. تو حضرت نے پھر تھوڑی دیر کے بعد توجہ کی اور سوچا کہ اگر میں ان سے بات نہیں کروں گا تو اس صورت میں کہیں رب میرا ناراض نہ ہو جائے کہ محمد تیری بات سے شاید ان کو توفیق ہو جاتی، تو نے منہ کیوں پھیرا؟ تو حضرت پھر متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا لیکن میرا رب تو رکھنے کو کہتا ہے. تو فرمایا میرا رب تو رکھنے کو کہتا ہے. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت بے تکلفانہ انداز میں، تو ابو طلحہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کیا ہوا بچے کا، فرمایا حدا، سکون ہو گیا. فرمایا اچھا، سمجھے کہ مطلب اچھا ہو گیا. اب بیوی نے کہا کہ بہت دور سے سفر سے آئے، تھکے ہوئے ہیں، رات بھی گزارو گے؟ کنایا تھا جمعہ سے، اب کیا صبح غسل کیا اور جب نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ بچے کا تو انتقال ہو گیا ہے. کب سے؟ فرمایا آپ کے آنے سے پہلے ہی. فرمایا اچھا، پھر تم نے رات بھی گزاری؟ فرمایا ہاں، آپ سفر سے آئے تھے، اور اس حالت میں میں اگر آپ کو بیان کرتی تو تکلیف ہوتی، اور میں اپنے شوہر کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. اللہ، آج تو گھر میں قدم کیا رکھتے ہیں کہ ساری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. भी तो बेचारा जॉब से आया, दुकान से आया, और सारी शिकायतें शुरू हो जाती है, ये है वो है फला है फला है, आपको क्या पड़ी है। तो को बच्चे के इंतकाल का जितना गम न हुआ, इतना बीवी के सब्र पर खुशी हुई। और बजाय मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने गए। वहां जब गए और हजरत से नमाज के बाद पूरा वाकया बयान फरमाया कि हजरत ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे का इंतकाल हो गया था, मैं रात सफर से आया, बीवी मुझको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी, तो मुझे ये जुमला कहा, मैं समझा पुरसुकून हुआ, अच्छा हो गया, लेकिन वो तो इंतकाल कर चुका था। फिर बीवी से मुझा तो हजरत उस मौके पर अबू तलहा को एक जुमला फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी ने इससे एक मसला निकाला, जुमला फरमाया हुजूर पाक से आसम ने अबू तलहा से फरमाया, अरस्त लैला, रात भी गुजारी तुमने, रात भी गुजारी। मैं जी या रसूलल्लाह मैंने रात भी गुजारी, किनाया था जिमा से। इमाम बुखारी मसला मुस्तनबर फरमाते हैं कि जरा दोस्ती में किसी से कह दे कि रात भी गुजारी, फरमाया जायज है। अगर यह बेहयाई का जुमला होता तो मेरा नबी ना बोलता। कैसे मसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, मैं और आप, हम जिसको बेहयाई कहें वो बेहयाई नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बेहयाई बताए वो बेहयाई है। तो हजरत जाबिर अब तेज भागने लगे, तो हुजूर ने फरमाया जाबिर निकाह विकाह तो नहीं हो गया? हाँ जी या रसूलल्लाह निकाह हो गया है। तो हजरत ने यह नहीं फरमाया कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या कर लिया तुमने, मेरे बगैर निकाह कैसे हुआ? आज तो कुछ पीर वो है जो यूं कहते हैं कि पीर के बगैर मुरीद का निकाह ही नहीं होता। हमने किस किताब से लेकर आए, नबी के बगैर भी निकाह हो जाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर भी निकाह तो हो जाते हैं। ये मालूम नहीं हमें क्या क्या जहालतें आ गई। कसूर अवाम का नहीं है, कसूर उलमा का है कि जिन उलमा ने अपना पेट पालने के लिए उम्मत को सही मसाइल नहीं बताए, उम्मत को गुमराही में डाले रखा, सिर्फ इसलिए कि अगर इनके पास इल्म आएगा तो मेरी रोजी रोटी बन हो जाएगी, मेरा खाना बन हो जाए, इसलिए उम्मत को सही मसाइल नहीं बताती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया मेरे बगैर कैसे निकाह हो गया तुम्हारा, इसने फरमाया बहुत अच्छा हुआ, तुमने बाकिरा से निकाह किया या सैयबा से? हजरत पूछ रहे हैं, यानी कुंवारी लड़की से निकाह किया या पहले उस औरत का निकाह हुआ था उससे तुमने निकाह किया? तो फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने सैयबा से निकाह किया, यानी पहले किसी जगह निकाह हुआ था उसका, फिर तलाक हुई, उससे मैंने निकाह किया। तो हजरत अब फरमाते हैं हंसते हुए, फरमाया क्यों बाकेरा से निकाह नहीं किया? तो लाइबो हावत लाइबो की, वो तुझसे खेलती तू उससे खेलता। बुखारी के अल्फाज तो देखो क्या हुजूर बात कर रहे हैं। अगर यहां मौली साहब ऐसी बात कर तो कहे ला हौला वला कुव्वत, मौली साहब ऐसी बात कर रहे हैं, मुफ्ती होकर ऐसी बातें कर रहे हैं हमारे साथ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। हजरत फरमाते तो लाइबो हावत लाइबो के, तू कुंवारी से निकाह करता इसलिए कि तू भी जवान है, तो कुंवारी इसलिए कि एक गैर शादीशुदा लड़का गैर शादीशुदा लड़की से जब निकाह करता है तो तबीयत जल्दी मिल जाती है, तो तबीयत मिलती है। और जो औरत पहले कहीं निकाह करके फिर तलाक होकर आई है उसमें खतरा यह रहता है कि शायद इसका दिल पहले शोहर में लटका हुआ ना हो, ये खतरा है। तो फरमाया कि तूने कुंवारी से क्यों निकाह नहीं किया? तो हजरत जाबिर ने फरमाया अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद साहब उहद में शहीद हो गए थे, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला। बुखारी शरीफ में इनके वालिद का भी अजीब वाकया है, इनके वालिद साहब जो उहद में शहीद हुए, लाखों सलाम हो हमारे सहाबा किराम पर। आज लोग अजमत सहाबा को न मालूम क्या ठेस पहुंचा रहे हैं, बड़े हो गए कि सहाबा पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जैसा खून बहाना तो बहुत दूर की बात, पसीना तो बहाए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला जब शहीद हुए उहद में तो बहुत जख्मी हो चुके थे, बुखारी शरीफ में है कि 98 तीर और तलवार के जख्म यहां पड़े हुए थे और चादर डाली हुई थी। जाबिर फरमाते हैं कि मैं आया तो साहबा ने मुझे मना किया कि नहीं तू अपने अब्बा का चेहरा तू नहीं देख सकता। साहबा ये समझे कि बच्चा है शायद चेहरा नहीं देख पाएगा, रो देगा, जख्मी चेहरा है। तो जाबिर ने हुजूर से फरमाया या रसूलल्लाह मुझे अखीर अखीर में मेरे अब्बा का चेहरा जरा देखना है। उन्हें फरमाया देख लो। अब जब हजरत ने फरमाया तो साहबा तो मना कर ही नहीं सकते थे। जाबिर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते मैंने मेरे वालिद साहब का चेहरा खोला, मेरी आंखों से आंसू जरूर थे लेकिन मैंने कहा अब्बा تو جیا بھی ایمان پر، مرا بھی ایمان پر، اور حضور فرماتے ہیں تیرے باپ کو اللہ نے جنت عطا کی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں چونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ایک ایک قبر میں چار چار پانچ پانچ کو دفن کیا تھا، چونکہ خود صحابہ بھی زخمی تھے، اتنی قبریں کیسے کھودتے سب کے لیے، تو ایک ایک قبر میں تین تین چار چار پانچ پانچ کو۔ اور امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ایک مسئلہ اور نکالا قرآن کی فضیلت کا، جب احد میں دفن کرنے کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا جس صحابی کے پاس سب سے زیادہ قرآن ہو اس کو پہلے رکھو، جس صحابی کے پاس زیادہ قرآن ہو اس کو پہلے رکھو۔ بخاری کہتے ہیں قرآن کی فضیلت ہے یہ، بہت بڑی فضیلت کہ اس کو پہلے رکھا جاتا ہے جس کے پاس قرآن ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس پر اور ایک مسئلہ نکالا بخاری شریف کی شرح میں، فرمایا جب نبی نے جس کے پاس قرآن زیادہ تھا اس کو پہلے رکھا تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن والوں ہی کو جنت میں آگے رکھے گا، قرآن والوں کو آگے رکھے گا۔ جن کے پاس قرآن ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بناؤ اپنے بچوں کو، ان کے سینوں میں قرآن اتارو، قیامت میں اللہ تعالیٰ حفظ والوں کو بہت آگے رکھے گا، اور قیامت کے دن جو ان کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں، وہ چمکدار تاج ہوگا، اور خود حافظ قرآن کا مسئلہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو دنیا میں جیسے قرآن پڑھتا تھا نا ویسے یہاں قرآن پڑھ، اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری جنت ہوگی۔ تو دنیا میں جس انداز سے یہ قرآن پڑھتا تھا آہستہ آہستہ، اسی انداز سے جب پڑھتا چلے گا تو حق تعالی جنت الفردوس تک اس کو پہنچا دے گا۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، اللہ نے جس کو قرآن دیا ہو۔ میں اپنے بچوں کو مدرسے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی مرسیڈیز دیکھ کر، اور کبھی کسی کا شاندار بنگلہ دیکھ کر، اور کبھی کسی کی بہتر سے بہتر چیز دیکھ کر منہ میں پانی نہ لانا۔ حق تعالی نے تمہیں جو قرآن دیا ہے، تمہیں جو علم دیا ہے، خدا پاک کی قسم ساری کائنات کی دنیا مل کر تمہارے قرآن اور علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ علوم ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، جس کو حافظ بنا دے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، کیا کہنا اس کی زندگی کا کہ حق تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت دی۔ اور جب یہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے تو پھر وعید بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ قیامت میں اس کو نابینا اٹھائے گا، کہ بینائی کو چھین لے گا۔ کیوں چھین لے گا؟ بڑی عجیب حکمت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھی ہے مشکات شریف کی شرح میں، کہ بینائی اس لیے چھین لے گا کہ میرے بندے میں نے تیرے دل میں قرآن دے کر تیرے دل کو دیکھنے والا بنایا تھا، لیکن تو نے قرآن کی ناقدری کر کے اپنے دل کو اندھا بنایا، تو اب میں قیامت میں تجھے اندھا اٹھاؤں گا۔ قرآن دیا ہے تو پھر اس کی قدر بھی ہو، اس کی تلاوت بھی ہو، اس کا ورد بھی ہو، اس کا ذکر بھی ہو، اس کا پڑھنا بھی ہو، صبح شام اس کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہو، اس پر عمل کرنا بھی ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو تین تین چار چار کو رکھا، فرمایا میرے والد صاحب بھی تین چار کے بیچ میں رکھے گئے، لیکن مجھے جو ہے غم تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے والد صاحب کو میں الگ دفن کروں۔ تو چھ مہینے کے بعد، بخاری شریف میں ہے یہ واقعہ، چھ مہینے کے بعد میں نے میرے اس قبر کو کھودا جہاں میرے والد صاحب کو دفن کیے تھے تین چار صحابہ کے ساتھ، اور حضور کے زمانے کا واقعہ یہ، یہ بھی نہیں کہ حضور کے زمانے کے بعد، اس لیے کہ احد کے چھ مہینے کے بعد کا واقعہ۔ فرمایا میں نے قبر کھودی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضرت نے منع نہیں فرمایا، میں نے اپنے والد صاحب کو نکالا اندر سے، فرمایا میرے والد صاحب جیسے ابھی سوئے ہو، اور جو زخم تھے سارے اچھے ہو چکے تھے، زخم بالکل نہیں، اور زمین نے کتنا حصہ کھایا تھا، فرمایا یہ کان کی جو لو ہے نا یہ ذرا سا مٹی نے کھایا تھا، باقی جسم وہی چمکدار تھا، اور کپڑے پر دھبا تک نہیں آیا تھا، جن کپڑوں میں دفن فرمایا تھا ان کپڑوں پر دھبا تک نہیں آیا تھا۔ کنز المال کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا عرضی لا تاقل جسده قالت العرض یا ربی کیف آقل جسده وفی قلبه کلامک۔ جب حامل قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن، حافظ قرآن جب مرتا ہے تو اللہ تعالی زمین سے کہتا ہے زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا۔ تو زمین کیا کہتی ہے اللہ سے؟ اے اللہ میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے، کیف آکل وفی قلبہ کلامک، کیسے میں اس کے جسم کو کھاؤں، اس کے قلب میں تو تیرا قرآن موجود ہے. تو میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے میرے والد صاحب کو نکالا جوں کہ تو تھے، صرف یہ کان کی ذرا سی لو کے اوپر اثر آ گیا تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو وہاں سے نکال کر اور جگہ دفن کیا. بہرحال یہ جابر ابن عبداللہ، حضور نے فرمایا باقرہ سے نکاح کرتا، یہ باسے تو نکاح کیا، تو کنوارا تھا، جوان تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے تھے اور میری 6 بہنیں سب چھوٹی چھوٹی، اب اگر میں کنواری سے نکاح کرتا تو وہ بھی لڑکی ہوتی تو میری بہنوں کی تربیت کیسے ہوتی، بڑی عمر کی ضرورت تھی. میں نے اپنی بہنوں کے خاطر اپنی جان کو، اپنی ذات کو قربان کر دیا اور میں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کرے، ان کو سدھاوے، ان کی تربیت کرے، ان کا سر دیکھے، ان کو نہلاوے، یہ سارے کام کرے. حضرت نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا تم نے اپنی بہن کے لیے قربانی دی، بہت اچھا کیا. پھر حضرت نے فرمایا اونٹنی بیچو گے؟ صحابی کو حضرت اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کا دل جیت رہے ہیں. فرمایا اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ مفت میں؟ فرمایا نہیں مفت میں نہیں، بیچنا ہے. فرمایا جی یا رسول اللہ بیچنا ہے. فرمایا کیا قیمت؟ کہا ایک اوقیا. ایک اوقیا کا مطلب 40 درہم. فرمایا ایک اوقیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھی بات ہے، چلو میں نے لے لی، لیکن تم سوار ہو کر مدینے آ جاؤ. یہ نہیں کہ راستے میں لے لی کہ جاؤ اب تم چلتے آ جاؤ، تم سوار ہو کر مدینے آ جاؤ. جب مدینے آئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ، اچھا جب یہ چلے ہیں، اب اونٹنی تو بہت تیز بھاگ رہی تھی ان کی، پیچھے آئی نہیں رہی تھی. تو حضرت نے فرمایا یا جابر القیس القیس، جابر عقل ٹھکانے رکھیو، بہت بھاگ رہا ہے. تو کہ مطلب تھا عقل ٹھکانے رکھنے کا، مطلب یہ ہے کہ جاتے ہی ذرا دیکھنا ایام حیض میں نہ ہو. نے فرمایا القیس القیس، ذرا عقل ٹھکانے رکھیو، بھاگ تو بہت رہا ہے تو. اور ایک دوسرا مطلب محدثین نے بیان فرمایا، القیس القیس، رات کے موقع پر پہنچے تو گھر میں نہ جانا. کیوں؟ بغیر اطلاع کے جائے گا، بہت ممکن ہے وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں ہو تو تجھے بیوی سے نفرت نہ ہو جائے. قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دے رہے ہیں کہ تو اچانک، وہ زمانہ کوئی فون کا تھوڑا ہی تھا کہ کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں. نہ فون کا زمانہ، نہ تار کا، نہ ٹیلی فون کا، نہ خط کا، کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا رات میں جاوے تو نہ جانا، باہر ٹھہر جانا مدینہ سے باہر، اور صبح جانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھریلو کپڑوں میں ہونے کی وجہ سے تجھے نفرت نہ ہو جائے، طلاق کا مسئلہ نہ ہو جائے. اللہ کا کرنا کہ ہوا بھی ایسا ہی، رات پہنچے، دیر ہو گئی تھی تو مدینہ سے باہر رک گئے، اب صبح کو گھر گئے. صحابہ کا معمول یہ، نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ پہلے مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ملنے والوں کو ملنا ہوتا تھا ملتے تھے. حضرت ابھی مسجد ہی میں تھے کہ جابر پہنچ گئے. تو حضرت نے فرمایا جابر آ گئے تم؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو، صلاۃ السفر کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھائی. فرمایا اتنی لے آئے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، اتنی میں نے باہر باندھ دی ہے. حضرت نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال سیکرٹری تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خزانچی تھے، سارے پیسوں کا معاملہ بلال سے تھا. فرمایا بلال ان کو ایک اوقیا دو اور تھوڑا زیادہ دینا. قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نے فرمایا بہترین قرض دار وہ ہیں جو قرض کو ادا کرے تو زیادہ دے، بہترین قرض دار وہ ہیں. دیکھو یہ سود نہیں ہے، سود تب کہا جائے گا جبکہ اندر میں لیتے وقت شرط لگائی ہو. یہ کہا ہو کہ میں 100 روپے دے رہا ہوں، جب لوں گا تو 110 لوں گا. اگر دیتے وقت شرط لگائی ہے تو یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ جائز نہیں. لیکن کوئی شرط نہیں، آپ نے مجھے 100 دیے، مجھے آپ کو 100 دینا ہے. لیکن جب میں 100 دینے پر آیا تو میں نے سوچا غریب نے میری مدد کی تھی، لاؤ 5 روپے زیادہ دے دوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بہترین دینے والا ہے، بہترین قرض ادا کرنے والا. اور سنو اللہ کا نبی اس پر کیا کہہ رہا ہے، جس نے اس انداز سے قرض ادا کیا اللہ اس کی عبادتوں پر اسی طرح ثواب بھی عطا کرے گا. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. بہترین ادا کرنے والا وہ ہے کہ جو اس انداز سے ادا کرے. حضور نے فرمایا زیادہ دینا تھوڑا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ایک اوقیا اور تھوڑا جو اس وقت جو چلتا تھا تھوڑا زیادہ دیا. حضرت جابر روانہ ہو گئے، بلال کو بلایا، فرمایا دے دیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے دے دیا. فرمایا جابر کو بلاؤ. تو حضرت جابر خود فرماتے بخاری شریف میں کہ مجھے جب واپس بلایا تو میں دل میں سوچنے لگا کہ کہیں حضور سودا کینسل تو نہیں کر دیں گے، مجھے تو اونٹنی نکالنا ہی تھا، کہیں حضور سودا کینسل تو نہیں کریں گے، واپس کیوں بلایا مجھے؟ تو میں ڈرتے ڈرتے جا رہا تھا کہ کہیں سودا کینسل نہ ہو جائے. حضرت نے فرمایا پیسے لے لیے تم نے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ پیسے بھی لے جاؤ اونٹنی بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ اونٹنی بھی لے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنا چاہتے تھے، تعاون کرنا چاہتے تھے. واقعہ سامنے آیا کہ باپ اس کا شہید ہو چکا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس نے ابھی نکاح کیا ہے. میرے بھائیو، کسی کی مجبوری میں ہم اس کی کیسے حضور نے مجبوری دیکھ لی، مجبوری کیسے جان لی ان کی، اور پھر مجبوری جان کر کیسے مدد فرماتے ہیں. ہم کسی کی مجبوری میں تعاون کریں گے، خدا ہماری مجبوریوں میں ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا. کسی کی مجبوری میں ہم مدد کریں گے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. ہمیں کسی کی مجبوری جاننا چاہیے، اور جان کر کے پھر ان کا تعاون، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنا چاہیے. کبھی باتوں سے تعاون، کبھی پیسوں سے تعاون، کبھی مشوروں سے تعاون، جس طرح بھی ہم تعاون کر سکتے ہو ان کا تعاون کرنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، تو زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے کروایا تھا، آسمان پر نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ. اور قرآن کریم میں ایک ہی صحابی ہے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ، صدیق اکبر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، لیکن نام ایک ہی صحابی کا آیا. اور وہ کون صحابی ہے؟ جو غلام تھے پہلے، اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنا بیتا بنایا، لے پالک بیتا بنایا، منہ بولا بیتا بنایا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22 پارے میں ان کا نام ہے، زیدن وطرن زودنا کہا. ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، اور حضرت زید حضور کے متبنا بیٹے ہیں، لے پالک منہ بولے بیٹے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، زینب کے ساتھ، زید کا نکاح کرا دیا. اب زید چونکہ غلامی میں آئے تھے اور زینب آزاد عورت تھی، دونوں کی طبیعت میں ملاؤ نہیں ہوا. اسی مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ طبیعت میں ملاؤ نہیں ہوتا، لیکن اس ملاؤ نہ ہونے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عورت شوہر پر ظلم کرے. عجیب ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، جب ملاؤ نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں عورت کی طرف سے ظلم ہوتا ہے شوہر پر، ظلم ہوتا ہے شوہر کے باپ پر، ظلم ہوتا ہے شوہر کی ماں پر. یاد رکھو، آپ کی حکومت کے فیصلے کے مطابق تو آپ کو خوب پیسے مل جائیں گے. لڑکی کے اولیاء بھی سنیں اور لڑکی بھی سن لے، اگر مائک پہ وہ سن رہی ہے، حکومت کے اصول پر تو تمہیں مل جائے گا، لیکن شریعت کی نظر میں آپ ظالم کہے جائیں گے. شریعت اس کو پسند نہیں. شریعت نے جو حقوق دیے، اسلام تو وہ فلسفہ سکھاتا ہے کہ ابھی تو لڑکی آئی اور آنے سے پہلے ہی مہر دے دی اس کو. کسی مذہب میں یہ مہر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں. پھر طلاق کے موقع پر بڑی بڑی رقومات کا مطالبہ کرنا، بڑی بڑی رقمیں مانگنا، شرعاً اس کا جواز نہیں ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں جدائی اختیار ہوتا ہے ایسا. اللہ کے حبیب کا 9 کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ حضرت نے طلاق دی ہے، 9 کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک علاقے کا سردار حضرت کی خدمت میں آیا ہے، نام تھا نعمان جونی، اپنے علاقے کا بہت بڑا سردار، حضرت کے پاس آیا اور ایمان لے آیا، اور حضرت سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ایک خوبصورت بیٹی ہے اور میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کرانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور کر لیا، نکاح ہو گیا. اب اس لڑکی کو لا کر ایک باغ میں اتارا گیا اور حضرت کو بتایا کہ اس باغ میں اس لڑکی کو لے آئے ہیں جس سے آپ کا، اور باپ نے خود نکاح کرایا، نعمان الجونی نے خود نکاح کرایا حضرت کا. اب حضرت جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود اور کچھ صحابہ بھی تھے، ان کو کہا تم باہر بیٹھو، میں خلوت اختیار کر لوں، چونکہ بیوی ہے، نکاح ہو چکا ہے. جب اندر گئے، اس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، وہ تو بہت دور سے آئی ہوئی تھی، اس نے نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کے تصور سے بالاتر تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے. حضرت جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا دور ہو، حضور سے کہا دور ہو. اللہ کے حبیب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا میرا تجھ سے نکاح ہو. تو کیا جواب دیتی ہے؟ بادشاہ کے گھرانے کی لڑکی تجھ جیسے فقیر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے. کہ یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے. پھر وہ کہنے لگی تجھے اللہ کا واسطہ دور ہو, تو حضرت فوراً ہٹ گئے اور فرمایا تو نے اس ذات کا نام لیا ہے کہ اب اس ذات کے نام کے ہوتے ہوئے میں تجھے تچ نہیں کر سکتا, الحقی بے اہلی کی, تیرے گھر والوں میں مل جا. یہ طلاق کا لفظ تھا, حضرت نے اس کو طلاق دے دی, بخاری شریف میں ہے. اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ اس کو ایک جوڑی کپڑا دے دو, اس لیے کہ خلوت میں جمع سے قبل اگر طلاق ہو جاتی ہے تو متعا دینا پڑتا ہے, ایک جوڑی کپڑے دینا پڑتا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو ایک جوڑی کپڑے دے دو تاکہ ایک شریعت کا کام بھی ادا ہو جائے. اس کے باپ سے کہا تیری بیٹی نے اس ذات کا واسطہ دیا کہ اس کے نام کے آتے ہوئے میں وہاں سے ہٹ گیا. پھر اس عورت سے اس کے باپ نے کہا کہ تو عجیب تھی, یہی تو وہ تیرے شوہر تھے, یہی تو وہ نبی تھے جس کے ساتھ تیرا نکاح کرایا تھا. فرمایا مجھے آپ نے پہلے بتایا نہیں, مجھے کیا پتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت اب پوچھ رہی ہے کہ میرا کیا ہوگا, تو کہا ہمیشہ آپ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی کے نکاح میں ایک مرتبہ آ جانے کے بعد دائماً اس کا نکاح حرام ہوتا ہے. بس وہ اسی مسئلے کے اندر پاگل ہو گئی. ہوتے ہیں ایسے مسائل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر پر ظلم کیا جائے, یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کے باپ پر ظلم کیا جائے. عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کی حکومت کے مسائل ہے, وہ فیصلے کر رہی ہے کہ اس طرح کا دیا جائے گا اور لڑکا لڑکی کو ہم دیکھنے بھی نہیں, یہ سارے مسائل اپنی جگہ, لیکن شریعت ان مسائل سے منع کرتی ہے. ہم شریعت کا فالو کرنے والے بنے, یہ لیے ہوئے پیسے کب تک چلیں گے؟ کیا ہماری زندگی کی کفالت ہو جائے گی؟ کیا ہماری پوری زندگی اس کے اوپر پوری ہو جائے گی؟ یہ ضرور ہے کہ اولاد ہے تو خرچہ لے سکتے ہیں, اس سے انکار نہیں, لیکن جہاں باپ سے آپ خرچہ لے رہے ہیں وہاں اولاد کو باپ کو ملنے بھی دیں. پھر یہ بھی تو ہے کہ جس باپ سے تم خرچہ لے رہے ہو ان اولاد کو پھر باپ کے حوالے بھی کرنا چاہیے, باپ اس کو ملنا چاہے تو ملنے دینا چاہیے. ایک طرف ہم اولاد کا خرچہ بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف اولاد کو باپ کی شفقتوں سے محروم بھی کر رہے ہیں, باپ کے پیار سے محروم بھی کر رہے ہیں. اور وہ عورت یاد رکھے, اگر وہ سن رہی ہے کہ جس نے طلاق لینے کے بعد اپنی اولاد کا ذہن بگاڑا اس کے باپ کے لیے کہ تیرا باپ تو ایسا ہے اور ایسا ہے, اور وہ اولاد اپنے باپ سے دور ہو گئی اور باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی, تو عورت تو ایک طرف اولاد کی زندگی بگڑ جائے گی, بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت زینب اور زید رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا نبھا نہیں ہوا, طبیعت میں ملاؤ نہیں ہوا. اب چونکہ حضور نے نکاح کرایا تھا تو روزانہ شکایت حضور کے پاس, روزانہ شکایت حضور کے پاس. تو حضرت نے ایک مرتبہ سوچا کہ اب کہ اگر جھگڑا آیا تو میں زید سے کہوں گا طلاق دے دو, اور تو کوئی راستہ ہے نہیں, جب بنتی نہیں ہے تو کیا کریں گے. شریعت نے آخری درجہ, میں جس کو کہا کرتا ہوں ایمرجنسی ایگزٹ, طلاق جو ہے نا وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے, آخری درجہ ہے یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آئندہ مسئلہ ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ طلاق دے دو. اب پھر جھگڑا آیا تو حضرت نے فرمایا کہ طلاق دے دو. اب حضرت نے دل میں یہ سوچا کہ زینب سے میں نکاح کر لوں کیونکہ پھوپھی کی بیٹی ہے, پھر جائے گی کہاں, میں نے یہ نکاح کرایا تھا زید سے, تو دل میں آیا کہ چلو میں ہی نکاح کر لوں اس سے. لیکن حضرت ڈر اس لیے رہے تھے اس مسئلے کو ظاہر کرنے سے کہ عرب کے اندر جیسے حقیقی بیٹے کی بہو سے نکاح کو بالکل جائز نہیں, اسی طرح لے پالک متبنا منہ بولا بیٹے کی بہو سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے, تاکہ یہ حرام نہیں تھا. حضرت یہ ڈر رہے تھے کہ میں نے اگر زینب سے نکاح کیا میں ظاہر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ لو بہو سے نکاح کیا, بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. یہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے. علیم بذات الصدور تو جانتا ہی تھا, حق تعالی نے فوراً وحی اتاری اور فرمایا میرے محبوب آپ لوگوں سے ڈرتے ہو, تخش الناس, اللہ سے نہیں ڈرتے. کیا کہہ رہا ہے اللہ, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو, واللہ احق ان تخشى, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ کو اس بات کو صاف کر دینا چاہیے, پھر امت میں یہ مسئلہ کب آئے گا, واللہ احق ان تخشى. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے کہ جاؤ ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا, اللہ نے نکاح کرا دیا. اسی لیے جب سوکنوں میں چلتی تھی زینب اور عائشہ میں, تو زینب کہا کرتی تھی عائشہ کو کہ تمہارا نکاح تمہارے باپ نے کرایا, میرا نکاح تو اللہ نے کرایا. تو عائشہ بھی کہتی تھی کہ اللہ وہی میرے گھر میں اتارتا ہے, تم میں سے کسی کے گھر میں نہیں اتارتا. سوکنوں کی چلتی تھی، لیکن اس سے ان کے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، تقوی اپنی جگہ مسلم۔ تو ہوتا ہے شوکنوں کا مسئلہ اس طرح پر۔ تو حضرت عائشہ اپنے مناقب فضائل کو بیان کرتی تھی، حضرت زینب اپنے مناقب فضائل کو بیان کرتی تھی۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر بہت بڑا ولیمہ کیا، پورا بقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، صحابہ کو بلایا کھلایا، صحابہ آتے رہے کھاتے رہے جاتے رہے۔ اخیر میں تین صحابی کھانے کے بعد بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے گھر میں۔ اب حضرت کو خلوت کرنا تھا، زینب سے ملنا تھا، اور وہ تین صحابی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور حضرت باحیا اتنے تھے کہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت کی حیا روایت میں کیسے راوی بیان کر رہے ہیں، حضرت انس حضور کی حیا بیان کر رہے ہیں کہ کنواری پردہ نشین باحیا لڑکی سے زیادہ حضور باحیا تھے۔ کتنے صفات، کنواری، ایک کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے بغیر نکاح کے، پھر وہ خود با حیا ہو، پھر اوپر سے وہ پردہ نشین بھی ہو، اس میں کتنی حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ تو حضرت بول نہیں پاتے تھے، ان کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے کہ بھائی تم جاؤ، اور خلوت اختیار کرنا تھا۔ تو حضرت نے ایک تھوڑا سا اشارہ کیا، حضرت انس سے فرمایا، انس خادم تھے، انس سے فرمایا، انس چلو ذرا ہم مل کر آتے ہیں عائشہ وغیرہ کو، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور تشریف لے جائیں۔ وہ سمجھے اور گھر سے نکلے، امام بخاری کا ذہن چلا، امام بخاری اس روایت کو لا کر مسئلہ لا رہے ہیں کہ اگر حیا کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو کوئی طریق اپنا لو تاکہ وہ بھاگ جائے وہاں سے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان کو بھگانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرو۔ حق تعالیٰ نے اس موقع پر کئی آیات اتاری اور فرمایا میرا پیغمبر حیا کرتا ہے، ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتا حق بات کو بیان کرنے سے، لا تدخلوا بیوت النبی، تم اپنے نبی کے گھر پر نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں بلایا نہ جائیں، اور جب بلائیں تب ہی جاؤ، اور جب تم کھانا کھا لو اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی۔ فرمایا جب تم کھانا کھا لو تو وہاں سے جلدی سے فارغ ہو کر روانہ ہو جاؤ، باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ امت کو بھی یہ مسئلہ دیا، جب تمہیں کسی کے گھر پر دعوت ہو بہت وقت پہلے جا کر مت بیٹھ جاؤ، منع کیا گیا۔ کیوں؟ صاحب مکان کو کوئی کام ہوگا تمہاری وجہ سے بےچارہ تم میں پریشان رہے گا، جب وقت ہو تبھی پہنچو وہاں، اور جب کھانے، اصول سمجھو میرے بھائیو، اصول سمجھو، بے اصولی کی زندگی نہ گزارو، یہ بے اصولی کی زندگی بہت بری زندگی ہے، اس سے ہم کو بھی تکلیف، اس سے دوسروں کو بھی تکلیف۔ اور فرمایا جب تم کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد وہاں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، وہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ مولانا انجر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وہاں میری دعوت تھی، میں دیوبند گیا ہوا تھا، تو شاہ صاحب نے میری دعوت کی تھی عشاء کے بعد، میں شاہ صاحب کے وہاں، میرے ساتھ اور بھی دو ساتھی تھے، ہم کھانا کھانے کے لیے پہنچے، بڑا پرتپاک کھانا بنایا تھا، کئی پانچ چھ قسم کے تو حلوے بنائے تھے اور کیا کیا بنایا تھا۔ جہاں ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے مولی حنیف فیدہ تعیم تم فنتشرو ولا مستانسین علی حدیث، فرمایا کھانا کھا لیا آپ تشریف لے جائیں، صبح ملاقات ہوگی۔ سیدھی سیدھی بات، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے گھر پر دعوت میں جائیں، اس اصول کو یاد رکھیں کہ ہم وہاں باتیں کرتے ہوئے کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہے، گھر والوں کو اپنا کام ہوگا، اپنی ضرورتیں ہوگی، اس کی مصروفیت ہوگی، گھر والوں کو مستورات کو کھانا ہوگا، دوسرے مہمانوں کو کھانا ہوگا، ہماری وجہ سے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اصول کو سیکھے۔ وہیں ایک اصول یہ بھی سمجھ لو کہ جتنوں کو دعوت دی گئی ہے اتنے ہی جائیں، بلا وجہ کے بھیڑ جمع کر کے نہ جائیں۔ آج کل یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ ایک کو دعوت دیے تو شیخ پانچ کو لے کر چلتے ہیں، اگر بے تکلفی ہے تو پہلے سے اجازت لو، بھئی میرے ساتھ دو تین آدمی آئیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے کر آؤں، پہلے سے اجازت لو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایتیں، ایک خیاط تھے، درجی تھے، صحابی تھے، درجی کا کام کرتے تھے، ٹیلر تھے، انہوں نے حضور کو دعوت دے رکھی تھی اور فرمایا حضرت آپ کے ساتھ چار آدمی آئے، یعنی حضرت کے ساتھ پانچ ہو گئے، حضرت جب چلے ہیں پانچ آدمیوں کے ساتھ تو صدیق تھے اور کچھ صحابہ تھے، دروازے پر پہنچے تو ایک آدمی پیچھے پیچھے اور آ گیا، حضرت نے صحابی سے فرمایا ان کو میں نہیں لایا ہوں، صاف صاف بات، ان کو میں نہیں لایا، یہ خود ہی آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں چاہے منع کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کیا اصول سکھا رہے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کوئی شیخ ہو سکتا تھا؟ ان سے بڑھ کر پیر کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تو یوں کہتے ہیں میرے پیچھے میرا مرید آیا ہے. حضرت نے یہ امت کو اصول سکھائے، اصولی زندگی میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں لایا، آپ چاہیں تو اجازت دیں چاہے واپس کر دیں. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو بھی آ جانے دیجیے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو بلا دعوت کے کہیں کھانے کے لیے جاتا ہے وہ چور بن کر جاتا ہے، سارق بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سارق بن کر جاتا ہے اور کتا طریق بن کر کے نکلتا ہے. چور بن کر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب جائے گا تو چھپ چھپا کر کے جائے گا کہ کہیں کوئی نکال نہ دے، اور جب کھا لے گا تو اب پیٹ سے کون نکالے گا، تو وہ گویا کہ ڈاکو بن کر کے نکلتا ہے، ڈکار کھاتا ہوا نکلتا ہے. اللہ کے حبیب نے بہت برے الفاظ میں اس کو تعبیر فرمایا، بہت برے الفاظ میں. اصولی زندگی کو سیکھو، اصولی زندگی. ہماری زندگی میں بے اصولیاں بہت آ چکی ہے، اسی وجہ سے آج ہم ناکام ہو گئے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اسی لیے ٹوٹ رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دعوت دی، بہت بے تکلفی تھی ان سے، بہت بے تکلفی تھی. تو حضرت نے خود ہی فرمایا میں عائشہ کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، میں عائشہ کو ساتھ لاؤں گا. وہ صحابی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، عائشہ نہیں. دیکھیے کتنی بے تکلفی ہوگی. فرمایا نے عائشہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا عائشہ نہیں تو محمد بھی نہیں، میں بھی نہیں آؤں گا. چند دن کے بعد وہ صحابی نے پھر دعوت دی، فرمایا عائشہ کو بھی ساتھ لاؤں گا. فرمایا نہیں. تو فرمایا میں بھی نہیں آؤں گا. تیسری مرتبہ کہا کہ عائشہ کو بھی لاؤں گا. تو فرمایا اچھی بات ہے، عائشہ کو بھی لے آنا. تو اس موقع پر حضرت تشریف لے گئے. اب وہ دو مرتبہ کیوں منع کیا؟ ان کے پاس پردے کا اہتمام نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات ہماری ماں ہے اور ماں کی بے پردگی ہو. کسی کے مکان کی پوزیشن ہمیں جاننا چاہیے، کسی کے گھر کی حقیقت ہمیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی بے اصولانہ زندگی ہم گزارتے رہیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آئے تھے، اللہ کے حبیب ہمیں اصولی زندگی سکھانے آئے تھے. شیر بننا آسان ہے، کتا بننا آسان ہے، کتے کی صفات اپنا لو، شیر کی صفت اپنا لو، اس پر مارو، اس پر مارو، اس پر مارو، اس کا کھا جاؤ، اس کا کھا جاؤ. شیر بننا، کتے بننا، جانور بننا آسان ہے. نبی شیر اور کتے بنانے نہیں آئے، نبی انسان بنانے آئے تھے. انسان بنائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کر کے زندگی گزارے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نفیس زندگی، ایک بہت پیاری زندگی، ایک بہت صاف ستھری زندگی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پیاری. اسی لیے آپ عورتوں کا بھی مزاج بناتے تھے، عورتوں کا بھی مزاج. بخاری شریف میں روایت ہے کتاب المرزا میں کہ ایک عورت اللہ کے حبیب کے پاس آئی، فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال یہ ہے کہ مجھے مرغی کی بیماری ہے. مرغی کی بیماری جانتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے مرغی کی بیماری ہے، کبھی کبھی میں راستے میں گر جاتی ہوں بے ہوش ہو کر کے. اللہ کے حبیب دعا فرما دیجئے میری بیماری اچھی ہو جائے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ مزاج حضرت بناتے تھے. حضرت نے کیا فرمایا؟ چاہے تو میں دعا کر دوں تجھے شفا ہو جائے، اور چاہے تو تُو صبر کر لے اس بیماری پر، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خدا تجھے جنت دے گا. بخاری شریف میں کیسے مزاج بناتے ہیں، صابرانہ صبر والا مزاج کیسے بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں صابرانہ مزاج والی زندگی آ جائے، کہ اگر نبی ملے تو صبر کر لے اس پر، صابرانہ زندگی. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جنت، یقین کے ساتھ. فرمایا یقیناً اللہ تجھے جنت دے گا اگر تو صبر کر لے گی. تو فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے حبیب، میں صبر کرتی ہوں، اینڈ جی ایک بیماری میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنی تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں راستے میں گروں تو میرا ستر نہ کھلے، میرے کپڑے نہ ہتے. اب وہ عورت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا، یا رسول اللہ یہ بھی دعا کر دیجئے بیماری بھی اچھی ہو جائے جنت بھی مل جائے، کہہ سکتی تھی. ہم ہوتے تو یقیناً ایسا ہی کہتے، ہم ہوتے تو یہی کہتے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علی کے پاس، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علی کے پاس ایک مرتبہ رمضان میں خانقاہ میں چار بزرگ گئے، بڑے بزرگ تھے وہ. ایک تو مولانا علی میاں صاحب تھے، مولانا عمران خان صاحب بھوپالی تھے، مولانا منظور نعمانی تھے، اور حضرت جی ماہ یوسف صاحب تھے. یہ چاروں کی جماعت رمضان میں پہنچی، پہنچی عصر کے وقت، چونکہ بڑے بھی تھے، حضرت شیخ کے قریب بھی تھے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کھاؤ گے آج، بریانی بنواؤں یا بخاری پلاؤ بنواؤں؟ تو حضرت جی ماہ یوسف صاحب تو بہت تکلب یعنی بہت ادب کرتے تھے شیخ کا، حضرت مولانا علی میاں صاحب، ماں منظور صاحب بھی بہت نہیں بولتے تھے، مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ ذرا منجے طبیعت کے تھے، ذرا بولنے میں. تو کہنے لگے حضرت ایک کام کریں، مغرب کے بعد تو بریانی کھلا دیں اور عشاء کے بعد بخاری پلاؤ کھلا دیں، تراوی کے بعد دونوں ہی ہو جائیں. تو یہ عورت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ حضرت بیماری بھی اچھی ہو جائے اور جنت بھی مل جائے، آپ دونوں ہی کرا دیجئے، لیکن یہ نہیں کہا. صابرانہ زندگی پر وہ خوش ہو گئے. فرمایا اچھا اتنی دعا کرا دیجئے، کر دیجئے اللہ کے حبیب کہ میرا ستر نہ کھلنے پائے، میرا کپڑا ہتنے نہ پائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی. وہ حدیث بیان کرتی ہے، وہ خود حدیث بیان کرتی ہے بخاری شریف میں، وہ صحابیہ فرماتی ہے اس کے بعد میں راستے میں گرتی تھی، کبھی میرا کپڑا بدن سے ہتتا نہیں تھا، میرے چہرے سے بھی ہتتا نہیں تھا. میرے بھائیوں اصولی زندگی کو اپناؤ، ہم جتنے اصول سے رہیں گے ہمیں بھی راحت، دوسروں کو بھی راحت. بے موقع فون نہ کرو، بے موقع کسی کے مکان پر نہ جاؤ، بے موقع فون کرو تو اس صورت میں اگر لمبی بات کرنا ہو تو پوچھ لیا کرو، میں چار منٹ پانچ منٹ لمبی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کے پاس وقت ہے، اگر وقت ہو تو میں ابھی بات کروں، یا آپ مجھے کوئی وقت دے دیں میں اس وقت پر آپ کے ساتھ بات کروں گا. آپ نے بے موقع ایک فون کر لیا، تمہیں کیا پتا کہ وہ آدمی کس کام میں لگا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ آدمی کس کام میں مصروف ہے، ہمیں تو وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. بہت ممکن ہے اس کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیمار ہو، وہ اپنی عورت کی بیماری کے اندر لگا ہوا ہے، تیمارداری میں لگا ہوا ہے، اور ہم اس پر فون پر فون کیے جا رہے ہیں. تو یہ بے اصولی کی زندگی کو چھوڑیں اور اصولی زندگی کو اپنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسان بنانے آئے تھے، ہمیں صرف نماز روزوں کی تعلیم نہیں دی، ہمیں صرف زکات اور حج کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں اصولی زندگی بھی سکھائی کہ تم دنیا میں کیسے رہو گے، تمہارا معاشرہ کیسے بناؤ گے، تم آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح زندگی گزارو گے. اب بات سے بات تو دوسری آگئی، ورنہ مجھے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میں نے حدیث پڑھی تھی. اب حدیث پر بات کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، صرف آیت پر ایک بات کہہ دو. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک مطلب تو صاحب روح المعانی نے بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم گناہ کو چھوڑنے پر مجھے یاد کر لو میں گناہ چھڑوا دوں گا. تم گناہ کے چھوڑنے پر مجھے یاد کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ چھڑوا دوں گا. اور دوسرا مطلب بیان کیا، تم مصیبتوں میں مجھے یاد کرو میں خوشیوں میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں عنایتیں کروں گا، میں تمہیں اپنی طرف سے عطا کروں گا. اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم خلوتوں میں مجھے یاد کرو میں خلوتوں میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجلسوں میں مجھے یاد کرو میں مجلسوں میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھو ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. حق تبارک و تعالی نے کتنی جگہوں پر بڑی بڑی عبادتوں کے بعد ذکر کا حکم دیا. میں آپ کو دو چار آیتیں بتاؤں جس سے آپ، جمعہ کی نماز کتنی محتم بالشان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جمعہ کی نماز پوری ہو گئی، اب جمعہ کی نماز کے بعد تم جا رہے ہو روزی تلاش کرنے، جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا. دیکھو جمعہ کے بعد بھی ذکر کی طرف تلقین کی گئی. حج کتنی بڑی عبادت، اوہو حج تو بہت بڑی عاشقانہ عبادت، بہت بڑی. موقع نہیں ہے ورنہ میں حج کے عشق کو کھولتا. اگر اس عشق کے ساتھ بندہ جاتا ہے نا تو پھر وہ پکنک نہیں رہتا، پھر اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے حج میں، پھر اس کا ربط اللہ سے ہو، پھر اس کو مزہ آتا ہے حج کرنے میں، مزہ آتا ہے. جیسے میرے نبی کو مزہ آیا تھا، جیسے صحابہ کرام کو حج میں مزہ آیا تھا کہ وہ جیسے جھوم رہے تھے حج کے اندر، ویسے ہمیں بھی مزہ آئے گا. لیکن چونکہ ہم حج کی حقیقت سے ناواقف ہیں نا، حج ہے کیا، ہمیں حج کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں کہ حج کیا ہے. فرمایا جب تم حج پورا کرو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، فرمایا جب تم یہاں مناسک مطلب عرفہ ہے تم عرفات کو پورا کر لو اور جب تم مزدلفہ میں آؤ تو اس صورت میں تم اپنے اللہ کو یاد کرو فذکر اللہ کذکرکم جیسے تمہارے باپ دادا اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے ویسے تم اللہ کو یاد کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے بڑھ کر کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر دعوت دینے والا کون؟ لیکن نبی کو کیا کہا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ جب تم اپنی دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اللہ کے ذکر کی طرف لگو. اسی لیے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم گشت کر کے آؤ تو اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے, اگر عصر کے بعد گشت ہوا عصر سے پہلے گشت ہوا اور عصر کے بعد ہمیں بات کرنا ہے تو بات اور گشت ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو. فرمائے یہ ذکر تمہارے لیے معین اور مددگار ثابت ہو جائے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اللہ کا نبی جب مکہ فتح کر چکا 23 سالہ زندگی اب پوری کر چکا ہے اور دنیا کی طرف رخصت ہونا ہے تو اب تعالی شانو فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. میرے پیغمبر تمہارا کام تمہارا مشن تمہاری باتیں پوری ہو گئی, اب مکے میں ایمان پہنچ چکا پوری دنیا میں جائے گا تو اب تمہیں ہماری طرف آنا ہے, اس لیے آخرت کی تیاری میں تسبیح شروع کر دو. سبح بحمد ربک واستغفرہ تسبیح پڑھو تحمید پڑھو استغفار کرو. اور استغفار پر مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا, بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. واستغفرہ نبی کو استغفار کرنے کو کہا گیا, کون سا گناہ تھا نبی کا؟ علیہ عزباللہ نبی تو معصوم تھے کوئی گناہ نہیں. نبی کو کیوں کہا جاتا ہے واستغفرہ استغفار کرو؟ محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ میرے پیغمبر تم نے جو 23 سال کام کیا یقیناً بہت بڑا کام کیا لیکن اس کے باوجود استغفار کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ کی شان کے مطابق کام نہ ہو سکا. اللہ اکبر, اللہ کی شان کے مطابق میں کیا دو چار جملے بول کر اللہ کی شان کے مطابق تبلیغ کر لیتا ہوں؟ نہ استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا وہ بہت ہی توبہ کو. تو کتنی عبادتیں ہیں جس کے بعد ذکر کو کہا گیا, ذکر بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آپ کو ذکر کی طرف لگاتے ہیں, یہ بہت بڑا عمل ہے. ذکر میں لگو, یہ بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, تلاوت قرآن بھی ذکر ہے. ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو تلاوت بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, حج بھی ذکر ہے, یہ سب ذکر ہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. ذاکرانہ زندگی پر ہم زندہ ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ہم مردہ ہے, پھر مردہ سمجھے جائیں گے. یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ہے. اس لیے ذکر والی اپنی زندگی کو رکھو, گاڑی میں بیٹھے ہو تو گاڑی میں بھی تمہاری زبان پر تسبیح ہو, الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, درود شریف کی کثرت ہو, درود شریف پڑھتے ہو, ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھنے والے بنے. انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن مسلم شریف کی روایت سبحان اللہ تملا المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملا عن میزان. فرمایا ایک سبحان اللہ کا بولنا تمہاری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا. تب ہمیں پتا چلے گا کہ سبحان اللہ کتنی بڑی چیز تھی, الحمدللہ کتنی بڑی چیز تھی. تو میرے بھائیو ہم اللہ کے ذکر کی طرف لگنے والے ہو, اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو خیر پر لگائے, شر سے اللہ ہماری زندگیوں کو بچائے, اصولی زندگی بنائے اور رب تعالی بے اصولی والی زندگی سے ہماری حفاظت کریں. انسان بن کر کے اللہ ہمیں جلائیں اور بے انسانی اور حیوانی زندگی سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. چند دن آپ کے اندر گزارنا ہوا اور آپ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھتے رہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ اس سفر کے اندر سب سے زیادہ ایام یہی میں نے گزارے ہیں. یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں مسلط رہتے ہیں مجھ پر اسرائیل کی طرح, ابھی تو اگلا سال نہیں آیا اور اس سے پہلے ابھی سے پھر مسلط ہو گئے ہیں کہ بھائی آئندہ سال اس سے زیادہ تجھے دینا ہے. میں نے کہا زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضری ہوگی, پھر حق تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حبی صاحب دائی بنے, آپ لوگ دائی بنے, ہمارے بھائی مولانا سراج سلمہ دائی بنے, تو اللہ تعالی آپ سبھی لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. دیکھیں بولنا کرنا سننا یہ سب، اگر میں ہمارے حضرت نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، دیکھو میں تمہیں عجیب نصیحت سناتا ہوں، میرا ذہن بھی کبھی اس کی طرف نہیں گیا. مجھے کہا تو دو جگہ تقریر کرنے مت جا. حضرت کہاں؟ کہا ایک میت والے گھر تقریر کرنے مت جا اور ایک شادی والے گھر تقریر کرنے مت جا. دو جگہ مجھے منع کیا. پھر حضرت نے خود ہی وجہ بتائی، فرمایا میت والے گھر پہ تو تقریر کرنے جائے گا تو پہلے ہمارے گھروں میں اور رسمیں چلتی تھی، اب تقریر کی رسم ہو جائے گی، تو بجائے تقریر کے رسم پیدا کرنے والا کہا جائے گا، تو شریعت کے خلاف ہو گیا. فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے تسلی کا، تو وہ تو گھر والے جنازے کے موقع پر لوگ تسلی دے ہی دیتے ہیں، پھر خاموکا کے لیے تو کیوں نہیں یہ رسم پیدا کر رہا ہے. اور فرمایا شادی والے گھر پر اس لیے تقریر کرنے مت جا کہ شادی کے اگلے دن تیرے پاس تقریر کرائیں گے، دوسرے دن وہ من مانی کرنے ہی والے ہیں، تو اب اگلے دن مسئلہ جان لیا پھر بھی من مانی کریں گے، تو نہ جاننے پر ان لوگوں کو ایک گناہ ہوتا، اب جاننے کے بعد ڈبل گناہ ہوگا، تو ان کو کیوں گناہ میں مبتلا کرتا ہے؟ واقعی عقل میں آنے والی بات تھی. میں نے کہا حضرت اب میں بالکل نہیں جاؤں گا. تو ان دونوں جگہوں پر میں نے تقریر کرنے جانے سے پھر اپنے آپ کو روک لیا. بڑوں کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہم کرنے والے بنے، صرف کہنے والا بھی نہ بنے، سننے والے بھی نہ بنے، اصل ہماری زندگی کرنے والی بنے. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شام جب مالیر کوتلا پنجاب میں اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں سے دعوت آئی تھی، حضرت کو دعوت دینے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں نہیں آ پاؤں گا، بس تم لوگ اپنا اجتماع اور ساتھیوں کو لے جا کر کے کر لو. تو لوگوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو دعوت دینے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. ایسا ہم بھی کہتے ہیں کبھی کہ فلاں صاحب نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. فرمایا آپ نہیں آئیں گے تو حضرت مجمع نہیں ہوگا. حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر رو پڑے اور فرمایا یوسف کے نام پر جمع نہ کرو، اللہ کے نام پر جمع کرو. فرمایا جس دن یوسف نہیں ہوگا کس کے نام پر بلاؤ گے؟ صحیح بات ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، بولنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، سننا بھی ہے تو اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہم تمام کو عملی زندگی بنائے، اور جیسے اس وقت محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھے ہیں حق تعالی، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی اپنی پیار محبت شفقت عنایت توجہات اور اس کے فیوز اور برکات کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائیں. تو میں حافظ صاحب کا بھی اور ان کے ترشتی حضرات کا بھی، مولانا کا بھی، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع عنایت کیا کچھ دین کی باتیں پہنچانے کا. انسان کے پاس بیج ہو کھیت نہ ہو تو بیج کہاں ڈالے گا. آپ لوگوں نے اپنے قلوب کا کھیت مجھے پیش کیا تو میں نے چند باتیں آپ کو پیش کی. اللہ تعالی ہم تمام کے قلوب کو آباد فرما دے، اور برائیوں سے، اجڑنے سے، بگڑنے سے اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
پہلے میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے احمد صاحب اور الیاس بھائی اور تمام تشتیوں کی طرف تہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری دعوت پر ان کو یہاں پر کیا، اور الحمدللہ بہترین سے بہترین نصیحتیں فرمائی. آپ لوگ سب مل کر دعا فرمائے حضرت کے لیے. حالت پہلے دن سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت بیمار ہے، بخار ہے، لیکن پھر بھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ حضرت بیمار ہے، مسلسل بیان کرتے رہے الحمدللہ، روزانہ صبح میں شام میں دوائیں لیتے رہے الحمدللہ. سفروں کے بعد یہاں آئے، کہاں سے کہاں سا گئے، ملاوی گئے اور ادھر ہندوستان میں کتنا سفر، پھر یہاں تشریف آئے، تھکے ٹائے، پھر بھی الحمدللہ بہترین نصیحتوں سے ہم سب. اللہ تعالیٰ آپ کی اس علم و عمل میں صحت میں انتہا برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، نظر بد سے حضرت کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ہم سب مل کر حضرت سے پھر آئندہ سال کے لیے ابھی سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر اور جگہ چلے جائیں گے. جیسے آپ نے لاسٹ ایئر کیا تو الحمدللہ اس سال تشریف لائے، اور لاسٹ ایئر تو ہم نے 10 دن کا کہا تھا، اب صاحب نے کہا کہ ایک ایک دن بڑھاتے جاؤ. آپ لوگ سب مل کر کہو انشاءاللہ حضرت کے آئندہ سال حضرت تشریف لائے. سات دن کے لیے ماشاء اللہ واجبہ خان کہتے ہیں سات دن کے لیے اللہ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے ان شاء اللہ حضرت فرما رہے ہیں ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی اللہ ہم سب کو پھر جمع فرمائے
اچھے کام لا ہو جائے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اے اللہ اب ایمان کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرمانا ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ کفر والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ ہم نے اپنے مکانوں کی قدر کی ہے اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کی قدر کی ہے لیکن ہمیں ایمان کی قدر نصیب نہیں ہوئی اللہ ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرما ایمان کی قدر نصیب فرما اللہ ایمان کی قدر نصیب فرما الہ العالمین ہم تو لٹ چکے ہیں اللہ آج پوری دنیا میں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے مکان جر رہے ہیں حقیقت مکان نہیں جر رہے ہمارے ایمان جر رہے ہیں اے اللہ آج ہماری بیٹیوں کے اندر سے ایمان نکل گیا ہمارے بیٹوں میں سے ایمان نکل گیا اے اللہ ہماری عورتوں میں سے ایمان نکل گیا ہم بے حیائی کے در پر جا کر کھڑے ہو چکے ہیں اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے اللہ آپ معاف فرما دیجئے اللہ آپ معاف فرما دیجئے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے اور جو ایمان کی لذت ہے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے ایمان کی حلاوت نصیب فرما ایمان کی چاشنی نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ایمان کی چاشنی نصیب فرما اے اللہ ہمارے صحابہ اسی ایمان کو بچانے کے لیے اخیر تک دوڑتے رہے ہمارا بھی دوڑنا اسی ایمان کے لیے ہو جائے اے اللہ آخری دم تک ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے اس طرح کے اسباب پیدا فرما اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما ہمارے اقارب رشتہ دار متعلقین کو معاف فرما ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما ہمارے والدین کو معاف فرما اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والوں کو معاف فرما اے اللہ پوری امت مسلم کو معاف فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات اے اللہ زندوں کو بھی معاف فرما مردوں کو بھی معاف فرما زندوں کو بھی معاف فرما مردوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما نبی کی سچی محبت نصیب فرما ان کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی نے جو راستہ بتایا وہی صراط مستقیم ہے باقی سب ضلالت ہے باقی سب گمراہی ہے اے اللہ ضلالت اور گمراہی سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے اے اللہ ہمیں نماز کی لذت عطا فرما ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما ہمیں تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما ہمیں تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما تیرے ذکر میں مستی نصیب فرما اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ جو کام تیری نسبت پر ہو رہے ہیں جس کا ہونا تجھے پسند ہے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے ان تمام کرنے والوں کو قبول فرما اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما مسجد کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما مسجد کے اماموں کی حفاظت فرما مسجد کے مصلیوں کی حفاظت فرما مسجد میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما اللہ تمام کو اپنے فیض سے مستفیض فرما اپنی برکتوں سے مستفیض فرما اپنی عطایا سے اللہ مستفیض فرما اپنے رحم و کرم کی نظر سے ہم سب کو مستفیض فرما اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے معاف فرما دے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اگر تو معاف کر دے گا اللہ تو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اگر تو نے ہم کو دیکھا تو ہم لائق نہیں ہیں لیکن تیری صفت رحمت سے معاف فرما صفت کریمی سے معاف فرما صفت بخشش سے معاف فرما اللہ تو ہنس رہا ہوگا کہ نالائکو تم ہی تو غدار ہو تم ہی تو غدار ہو تم ہی تو میرے دین کا سودا کرنے والے ہو صحیح ہے مولا صحیح ہے مولا لیکن کہاں سے لائیں اب ابو بکر کہاں سے لائیں اب عمر کہاں سے لائیں عثمان کہاں سے لائیں عائشہ کہاں سے لائیں فاطمہ وہ تو سب قبر میں جا چکے, جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ, جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ. اس فتنے کے دور میں, اس بے حیائی کے دور میں, اس ننگے دور میں, اس اوریانیت کے دور میں کچھ تو ہم ایمان سنبھال کر بیٹھے ہیں, کچھ تو تیرا نام لے رہے ہیں, کچھ تو تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ, کچھ تو نمازوں کی طرف آ رہے ہیں. تجھے انہی توتی ہوئی عبادتوں کا واسطہ ہے, معاف فرما دے, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے. ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس ہاتھ نہ پھیر, ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس ہاتھ نہ پھیر. اے کریم ذات تیرے, تو تو اللہ خالی ہاتھ واپس پھیرنے کو حیا آتی ہے تجھے, تو اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, اللہ جن بچی اور بچوں کے نکاح کے انتظام نہیں ہو رہے ان کے نکاح کے انتظام فرما دے, ان کو صحیح جورو میسر فرما دے. اللہ نکاح والوں میں سکون عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما, زلالت گمراہیوں سے حفاظت فرما, سب کے کاروبار میں برکت دے, سب کے جاب میں برکت دے, سب کی روزی میں برکت دے, حلال روزی سب کو عطا فرما, حرام روزی سے سب کی حفاظت فرما لے, حرام روزی سے سب کی حفاظت فرما لے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, تراوی کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, قرآن کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما, دعاؤں کو قبول فرما, دعاؤں کو قبول فرما, دعاؤں کو قبول فرما. اللہ یہ مجمع تو تجھ سے بڑی تمنائیں لے کر بیٹھا ہے, ان کی تمنا تو ہی جانتا ہے. اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.